لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم المصطفى محمد.
صل على محمد
وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد.
لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود الشكرى وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. صلوات
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
لائق عزت احترام مومنین اور مومنات، عزاداران اہل بیت، موالیان حیدر کرار، یقیناً پروردگار عالم ہی کا یہ شکر ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اتنی اور مہلت اور اتنی اور توفیق عطا فرما دی کہ ہم دوبارہ سے ایک مرتبہ فرش عزائے اہل بیت اطہار علیہ السلام پر آ بیٹھے. یہاں جنت کا وہ باغ ہے کہ جس میں ملائکہ کی آمد و رفت ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، اور دنیا کی عام مجلسوں اور محفلوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے افراد ہوتے ہیں وہ جنہیں وہ چھوٹا سمجھتے ہیں ان کے ساتھ آ کر نہیں بیٹھتے، لیکن ہمارے جو آقا اور مولا ہمارے سردار ہیں، ہم ان کے نام کی مجلس کرتے ہیں اور وہ سب سے پہلے آ کے اس مجلس میں شامل ہوتے ہیں، اور ہم اس بات کو اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں کہ جس فرش پر ہم بیٹھتے ہیں اسی فرش پر ہمارے اور ہمارے آقا اور مولا آ کے تشریف فرماؤں. اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو فارمیٹ ہے مجلس کا کہ نیچے فرش بچھایا جائے اور ایک ممبر رکھا جائے اور اس ممبر پر کوئی عالم یا طالب علم ہم جیسا آ کر مجلس پڑھے. یہ طریقہ بھی امام معصوم علیہ السلام ہی کا سکھایا ہوا ہے, ورنہ ہماری کیا حیثیت کہ جہاں ہمارے مولا فرش پر آ کر بیٹھے ہم وہاں ممبر پہ آ کر بیٹھ جائیں. وجہ یہ ہے کہ مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار نے جناب دیبل الخزائی یا دیبل خزائی کو بلایا تھا اور بلا کر پوچھا تھا, اے دیبل یہ بتانا کہ کیا تو نے ہمارے جد کا مرثیہ کہا ہے, کیا تو نے ہمارے دادا حسین ابن علی کے فضائل اور ان کے مصائب کا کوئی کلام منقبت کہی ہے؟ تو کہا کہ مولا بالکل کہا ہے, بالکل لکھا ہے. تو مولا نے فرمایا کہ جاؤ ادھر بیٹھو اور جا کر سناؤ اور دیکھو, خبردار ہمارا یہاں بیٹھا ہونا تمہارے جو رلانے کا انداز ہے اس کے اندر کوئی کمی نہ پیدا کر دے. یہ بات یاد رکھنا کہ جس طرح سے تم رلا کے مجلس سناتے ہو یا مجلس سنا کر جس طرح سے تم رلاتے ہو اسی طرح سے رلانا, اس لیے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تم یہ نہ سوچو کہ شرم کر کے تم اپنے انداز کو تبدیل کر دو, نہیں, جیسے تم رلاتے ہو اسی طرح سے مبکی انداز کے اندر رلانے والے انداز کو اسی طرح سے پڑھا کرو. لہذا فرش مولا رضا علیہ السلام نے جب اپنے گھر پہ مجلس رکھی تھی تو مولا رضا سرکار علیہ آلاف التحیت و ثنا مولا نے فرش اپنے دست مبارک سے خود بچھایا تھا, اور جب غلام نے آ کر کہا کہ مولا ہم حاضر ہیں تو مولا نے کہا نہیں, یہ میرے جد کے مصائب کا فرش ہے, یہ میرے جد کی مجلس کا فرش ہے, یہ فرش میں اپنے ہاتھوں سے بچھاؤں گا. اور مولا رضا علیہ السلام نے فرش عزا کو خود بچھایا تھا, پردے کو لگا کے پردے کی دوسری جانب مستورات کو مولا نے بٹھایا تھا, اور وہاں مستورات پردے میں بیٹھ کر اور یہاں مولا رضا علیہ السلام کے اصحاب اور ان کے چاہنے والے ان کے ساتھ بیٹھ کر سن رہے تھے, اور دیبل خزائی مولا کی مرثیہ اور مولا کی منقبت کو سنایا جا رہا تھا. بس عزیزان محترم, پروردگار عالم کا شکر ادا کیجئے, اس لیے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں فرش عزا بھی نصیب کیا جو حرم مکانی ہے, ایک احترام والی جگہ ہے مکان کے اور جگہ کے اعتبار سے. اور یہ جو زمانہ ہے, یہ جو وقت ہے, یہ زمانہ, اس زمانے میں بھی احترام والے زمانے اور احترام والے وقت ہیں. ان احترام والے زمانوں میں سے ایک احترام والا زمانہ شب جمعہ ہے. ہم جو شب جمعہ کے اندر اس وقت یہاں موجود ہیں, پروردگار عالم نے ہم پر یہ کرم فرمایا ہے کہ ایک ہی وقت میں ہمیں حرم زمانی اور حرم مکانی میں جمع کر دیا, یعنی کہ فرش عزا حرم مکانی اور شب جمعہ حرم زمانی, تو ایک ہی وقت میں ہم حرم مکانی اور زمانی دونوں کے اندر حاضر ہیں. آئیے بات کا آغاز کریں سورہ سبا کی ان آیتوں کی تلاوت جو اب تک آپ کی خدمت میں کی جا چکی ہیں, ان سے کچھ نہ کچھ ہم نے یقیناً اپنی زندگیوں کے لیے سبق حاصل کیا ہے, اور جو فضائل ہم نے بیان کیے اور سنے ہیں وہ ہماری روح اور ہمارے ایمان کی تازگی کا سبب قرار پائے ہیں. اب ہم بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے یہ عرض کریں کہ جہاں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی وہیں پر یہ آیتیں موجود ہیں کہ جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دسترس میں اور ان کے اختیار میں ہوا کو رکھ دیا, ریح کو رکھ دیا, کہ وہ ایک مہینے کا سفر کرتے تھے دن میں اور ایک مہینے کا سفر کرتے تھے شام میں, اور اس کے بعد ہم نے جنات کو جناب سلیمان کے تابع کر دیا. تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی جب تابع ہو گئے جنات تو یعملون لہ ما یشاء, ہر وہ کام کرتے تھے یہ جنات جو کام حضرت سلیمان ان سے کروانا چاہتے تھے, من محاریبا و تماشیلا, یعنی کہ دیواروں کو بنانا اونچی اونچی, یہ بھی وہ جنات کام کرتے تھے, اور وہ جنات بڑی بڑی تصویریں بناتے تھے, تماشیل, تمثیل بنانا یعنی تصویر بنانا. اب ان تماشیل اور ان تصویروں کے بارے میں چھٹے امام سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مولا سے جب یہ پوچھا گیا کہ آقا یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تصویریں بناتے تھے تو تصویریں بنانا مجسمے بنانا وہ تو جائز نہیں ہے, تو مولا صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, وہ لوگ انسانوں کی حیوانوں کی تصویریں نہیں بناتے تھے بلکہ وہ پھول بوٹوں کی تصویریں بناتے تھے, بلکہ وہ پہاڑوں کی تصویریں بناتے تھے، جبال کی تصویریں بناتے تھے، اور دلکش مناظر جو ہوتے ہیں سینریز کی تصویر بناتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جو اپنے گھروں کے اندر تصویریں لگاتے ہیں اور وہ زی روح کی تصویر نہیں لگاتے، کہ جن میں روح ہوتی ہے ان کی تصویر نہیں لگاتے، اس لیے کہ اگر ہمارے کسی کمرے کے اندر، فقہی مسئلہ یہ ہے کہ کسی کمرے کے اندر، جس کمرے کے اندر زی روح کی تصویر لگی ہوئی ہو، یعنی کہ انسان کی تصویر لگی ہو یا حیوان کی تصویر لگی ہوئی ہو، وہاں پر اس پورے کمرے کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ مکروہ ہے کا معنی کیا ہے؟ عبادتوں کے اندر جب بات مکروہ کی جاتی ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ ثواب کے اندر کمی لانے کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے کمروں کے اندر اپنے پیاروں کی تصویر، کوئی دادا کی تصویر، کوئی دادی کی تصویر، کوئی اور بڑے بزرگ کی تصویر لگاتے ہیں، تو یہ سبب بنتا ہے کہ نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ دادا دادی کی تصویر جا کے گھر سے اتار لیں، نعوذ باللہ من ذالک، میں یہ نہیں عرض کر رہا۔ یہاں پر یہ عرض ہو رہی ہے بات کہ حضرت سلیمان کے لیے جو جنات تصویریں بنایا کرتے تھے، وہ تصویریں پہاڑوں کی، جبال کی اور درختوں کی ہوا کرتی تھی۔ چھٹے امام علیہ السلام نے بیان کیا، وجفان کل جواب و قدور الراسیات۔ جفان کل جواب کے معنی کیا ہے؟ جو بڑے بڑے حوض ہوتے ہیں جن کے اندر پانی جمع کیا جاتا ہے، وہ بڑے بڑے حوض بنایا کرتے تھے، بہت بڑے بڑے حوض بنایا کرتے تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے جہاں پر انسانوں کی دسترس نہیں ہے، انسان ایک حد تک بڑا حوض بنائے گا، اس سے زیادہ بڑا حوض بنانے کے لیے جنات کی مدد۔ تو جنات بڑے بڑے حوض بنا کر دیتے تھے حضرت سلیمان کو، جن میں پانی کو سٹور کیا جاتا تھا۔ وقدور الراسیات، قدور قدر کی جمائیں، قدر کی جمائیں۔ قدر کسے کہتے ہیں؟ دیگوں کو، پتیلوں کو، یا اور چھوٹے اس پہ آ جائیں پیمانے پہ تو وہ کہا جاتا ہے پیالوں کو۔ تو قدر جو ہے پیالے سے لے کر دیگ تک سب کو قدر کہا جاتا ہے۔ تو قدور راسیات، کون سی دیگیں بنایا کرتے تھے یہ جنات حضرت سلیمان کے لیے؟ وہ دیگیں کہ جو زمین کے اندر داخل کر دی جاتی تھی اور دفن کر دی جاتی تھی۔ آپ اگر آج بھی، بہرحال عجیب سا ہے لیکن کہنا، مثال دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ نہاری، جب آپ نہاری کی دکان پر جاتے ہیں تو انہوں نے آج بھی وہاں پر، اگر زمین کے اندر نہیں کر سکتے تو جو زمین سے اٹھا ہوا ایک پلیٹ فارم اور ایک چبوترہ بنا دیتے ہیں وہ، اور جو نہاری بھرنے والا ہے، جو پلیٹوں میں نہاری بھر رہا ہے یا تھیلیوں میں نہاری پارسل کر کے پیک کر رہا ہے، وہ اس پتیلے سے نکال رہا ہے کہ جس پتیلے کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن آپ یہ نوٹ کریں وہ پتیلا پورا کا پورا اندر دفن ہوا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ بنا ہوا ایک چبوترا ہے جو اس چبوترے پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو چبوترے کے اوپر جو بیٹھا ہوا ہے، پتیلا اندر دفن ہوا ہوا ہے، یہ تو ابھی اوپر جگہ بنا دی اور پتیلا اوپر ہی ہے، لیکن اس کے آس پاس اینٹیں لگا دی اور اس کو وہ کر دیا، دفن کر دیا۔ لیکن پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا تھا، اور آج بھی ایک آدھ ڈش ایسی ہے کھانے کی جو آپ سب جانتے ہیں، اب عرب ڈش ہے، لیکن یہاں پہ بھی اب متعارف کروا دی جا چکی ہے، جو جس کو ہم کیا کہتے ہیں، چاول کی جو ایک ڈش ہے، ہاں جی۔ تو وہ اس کو جو بنانے کا صحیح طریقہ ہے وہ اسی طرح سے کہ وہ زمین کے اندر اس کو بنایا جاتا ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اتنی بڑی بڑی دیگیں ہوتی تھی کہ جن کو زمین کے اندر جو دفنایا جاتا تھا تو واقعی میں بہت بڑی بڑی دیگیں ہوتی تھی، ان میں کھانے پکانا، سالن پکانا وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی انتظامات ہوتے تھے وہ اس کے ذریعے سے کیے جاتے تھے اور ان کو وہاں پر استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ بھی جنات نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ کام انجام، سر انجام دیا تھا۔ البتہ وجفان کل جواب و قدور الراسیات، اعملوا آل داؤد شکرن، اے آل داؤد شکر کا دامن ہاتھوں سے نہ چھوڑنا، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ در اضافہ در اضافہ ہوتا چلا جائے تو یہ بات یاد رکھنا کہ کبھی بھی شکر کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہ چھوڑنا، اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمت عطا کی ہے اس میں اضافے کا جو سبب رب ذوالجلال نے رکھا ہے انسانوں کے لیے وہ ہے شکر۔ اسی لیے کہا گیا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے اس بات کو میک شور کیا کہ تم نے کسی نعمت پر شکر الہی کو ادا کیا تو یہ بات یاد رکھو کہ اللہ وعدہ کر رہا ہے اور تاکید کے ساتھ عرض کر رہا ہے لازیدنکم، لام لام تاکید لگا ہوا ہے، ازیدہ یہاں پر فعل مضارع ہے اور متکلم وعدہ کا صیغہ ہے، اور اس کے بعد جو ازیدنہ ہے دو جو نون مشدد لگا ہوا ہے آخر میں، یہ پھر ایک تاکید ہے، دو تاکیدیں بلکہ، تو تین تاکیدوں کے درمیان پروردگار عالم نے کہا کہ میں اضافہ کروں گا, میں زیادتی کروں گا تمہاری نعمتوں میں, تم میں زیادتی کروں گا, تم میں اضافہ کروں گا. اگرچہ کچھ لوگ اس کا یہ ترجمہ کرتے کہ لاشکرنکم لازیدنکم لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم نے شکر کیا تو میں تمہاری نعمت میں اضافہ کر دوں گا, لیکن اس کا جو صحیح ترجمہ ہے وہ کیا ہے, لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم نے شکر کیا تو میں تم میں زیادتی کر دوں گا, میں تم میں اضافہ کر دوں گا, میں تمہاری ذات میں, تمہارے علم میں, تمہاری معرفت میں, تمہاری روحانی ترقی کے اندر, تمہاری عزتوں میں, تمہاری ہر طرح کی چیز کے اندر تمہارے اضافہ کر دوں گا. یعنی کہ صرف اور صرف نعمت پر شکر ادا کرنے کی وجہ سے اللہ نعمتوں کا ہی اضافہ نہیں کرتا, بلکہ پورے کے پورے انسان کے کردار کے اندر, پورے کے پورے انسان کے اندر ظاہری, جسمانی, روحانی ہر اعتبار سے اضافہ کر دیتا ہے. یعنی کہ یہ سمجھ لے کہ جو تم سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ہر اس چیز کے اندر میں اضافہ کر دوں گا, لازیدنکم, تمہارے لیے زیادتی کر دوں گا. کس چیز کی زیادتی کروں گا یہ نہیں کہا ہے, اگرچہ سیاق کے اندر, اگرچہ کلام کے پریویس کے اندر پیچھے کلام میں جو ازیدنکم ہے اس سے پہلے کیا ہے, لئن شکرتم, وہاں پہ نعمت کی وجہ سے شکر ہے, تو نعمت کا تو اس میں ایک مفہوم ہے ہی ہے کہ نعمت میں اضافہ کروں گا, لیکن لازیدنکم یعنی تم میں زیادتی کر دوں گا. تو اگر تم کسی بھی اپنی نعمت کے اندر اضافہ کروانا چاہتے ہو تو شکر کرو, لیکن اس سے پہلے جو جنات والی بات ہے اس کو ہم ایک فائنل وہ بات عرض کر دیں اور اس کے بعد پھر ہم شکر کی طرف بڑھیں. اور وہ یہ کہ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ چھٹے امام علیہ السلام سے آ کر پوچھا ہے تصویریں کس کی بناتے تھے, تو مولا سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ذی روح کی انسانوں کی تصویریں نہیں بناتے تھے, بلکہ یہ درختوں کی اور پہاڑوں کی تصویر بناتے تھے. کسی نے آ کے چھٹے مولا سرکار علیہ السلام ہی سے یہ بھی یہ پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ جنات تو پھر آسمانوں کی طرف کیسے چلے جاتے ہیں, اڑ کے جنات آسمان پر کیسے پہنچ جاتے ہیں, ان کے تو جسم کثیف ہوتے ہیں, تو پھر وہ جنات آسمان پر کثیف جسم, ایک ہوتا ہے کثیف جسم کثیف اور ایک ہوتا ہے جسم لطیف, ٹھیک ہے, جسم کثیف یعنی بھاری جسم اور ایک ہوتا ہے جسم لطیف ہلکا جسم. اچھا جسم انسانی جسم کی بات نہیں ہو رہی ہے, کوئی بھی باڈی, کوئی بھی چیز کا سٹرکچر اس کو ہم جسم کہیں. پانی جسم کثیف ہے, جب تک وہ پانی جب تک غبار نہیں, واٹر ویپرز کو کیا کہتے ہیں, بھاپ, جب تک بھاپ نہیں بنتا تب تک وہ ہوا میں نہیں پہنچتا. یعنی وہ پانی جو کہ بھاری چیز ہے جس میں کثیف ہے, جب تک وہ ہلکی نہیں ہوتی تب تک وہ اوپر پرواز نہیں کرتی, جب تک وہ اوپر ہلکی نہیں ہوتی تب تک اوپر نہیں آتی. اسی طرح سے انسان کیا ہے, جسم کثیف رکھنے والا, جسم لطیف رکھنے والا نہیں ہے, یہی تو وجہ ہے کہ انسان اڑ نہیں سکتا. مگر ملائکہ جسم لطیف رکھنے والے, اسی لیے تو نظر نہیں آتے, ہم چونکہ جسم کثیف رکھتے ہیں اس لیے نظر آتے ہیں, جسم لطیف رکھنے والا نظر نہیں آئے گا, جنات نظر نہیں آتے, ملائکہ نظر نہیں آتے, ہوا چلتی پھرتی ہے ہمیں نظر نہیں آتی. اسی طرح سے جنات کے بارے میں سوال کیا کہ مولا یہ تو آسمانوں پہ پہنچ جاتے ہیں جنات, لیکن ان کے تو جسم کثیف ہیں, تو مولا امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, ان کے جسم بھی لطیف ہیں, جنات جسم لطیف رکھنے والے, ہلکا جسم رکھنے والے, اسی وجہ سے یہ آسمانوں پہ پہنچ جاتے ہیں, لیکن اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کو جسم کثیف عطا کیا تھا. یعنی کہ عین ممکن ہے کہ وہ جنات کے جو آج کل کے زمانے میں ہمیں عام طور سے نظر نہیں آتے, عین ممکن ہے کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں عام چلتے پھرتے لوگوں کو نظر آتے ہو, کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کے مطابق یہ فرمایا مولا نے کہ ان کو زمانہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو جسم کثیف عطا کر رکھا تھا. یہ ایک بات ہو گئی. ایک بات اور وہ بات یہ کہ آ کے سوال کرنے والے نے مولا امیر المومنین علیہ السلام سے, ایک یہودی نے یہ سوال کیا, وہی سوال کہ جو اب تک جو چیز حضرت داؤد کو دی اس پر کیا, حضرت سلیمان کو اب تک جو اللہ نے فضل فرما کے نعمتیں عطا کی اس پر کیا, یہودی نے سوال, تو ادھر یہ چیز بھی نہیں چھوڑی اور پوچھا کہ ہمارے نبی کو تو اللہ تعالیٰ نے جنات پہ مسخر اور تسخیر اور تسلط اور کنٹرول عطا کیا تھا, آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ کنٹرول دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ تو مولا کائنات علیہ السلام ہے، دفاع محمد مصطفیٰ میں اگر علی نہ بولے تو کون بولے گا؟ اگر علی گویا نہ ہو مقام محمدی کی دفاع میں تو پھر کون بولے گا؟ لیکن بولے جب تو کیا بولے اور کس شان سے بولے؟ مولا والا نے ارشاد فرمایا اس سے بڑھ کر ہمارے نبی کو عطا کیا اللہ نے یہ معجزہ، کیسے؟ ایسے کہ وہاں پر تو اللہ نے جو حضرت سلیمان کو جنات پہ کنٹرول عطا کر رکھا تھا، وہ جنات مومن جنات تو تھے ہی مگر ساتھ میں کافر جنات بھی تھے، تو جو شیطانی جنات تھے کافر جنات جو تھے ان لوگوں پر بھی حضرت سلیمان کو تسلط اور کنٹرول تھا، اور وہ لوگ بھی حضرت سلیمان کی آ کے مدد کرتے تھے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے کہا تھا کہ یہ جہاں ٹس سے مس ہوئے، یہ ادھر ادھر ہوئے، دائیں بائیں ہوئے اگر تو ان کو اٹھا کے آگ میں ڈال دوں گا۔ یہ تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے بھائی، سمجھو، اس لیے کہ پروردگار عالم نے بتا دیا اس واقعے کے ذریعے سے کہ اگر ہم چاہتے تو محمد مصطفیٰ کے بھی تابع کر کے رکھتے گردنوں سے پکڑ کر کفار کو، اگر ہم نے ان کی گردنوں سے پکڑ کر محمد مصطفیٰ کا مطیع بنا دیا ہوتا تو یہ کیسے پتا چلتا کہ اپنا کون ہے پرایا کون ہے؟ کیسے پتا چلتا کہ اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے؟ اسی لیے ہم نے یہ تمیز رکھنے کے لیے ان کو اختیار دیا، جنہوں نے پتھر مارنا چاہے انہوں نے رسول کو پتھر مارے، جنہوں نے کوڑا کرکٹ پھینکا نعوذ باللہ من ذالک اس نے کوڑا کرکٹ پھینکا، جس نے رسول کو ناسزا کہا اس نے ناسزا کہا، اور جس نے رسول کی ہر صدا پہ لبیک کہا اس علی نے ہر صدا پہ لبیک کہا، تو سب کو سب کچھ پتا ہے کہ ابھی رسول نے یہاں سے مدد کا تقاضا کرنا ہے اور وہاں علی نے کھڑے ہو جانا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ جیسے یہاں سے رسول کہتے تھے علی کھڑے ہو جاتے تھے، رسول اللہ سب سے پہلے کہتے تھے یا علی ابھی تو آپ بیٹھے، ابھی ذرا مجھے دوسروں کو دیکھنے دے کہ کون اور ہے آپ کے علاوہ جو مدد کے لیے آئے گا۔ لیکن یہ شکوہ کسی نے کسی جنگ کے میدان میں بھی کیا تھا کہ کہا کہ جب علی ابن ابی طالب لوگوں کی گردنیں کاٹ کر آ جاتے ہیں پھر آپ جا کر ان کی ٹانگیں کاٹ کر آتے ہیں، تو کہا یا رسول اللہ کیا کریں، یا کسی صحابی نے کہا تو صحابی کو جواب دے کہ یہ کیا کریں کہ اب علی چھوڑتے ہی نہیں ہے کوئی گردن ہمارے لیے، اس لیے کہ علی چھوڑیں گے کیسے، جہاں جہاں سے علی گزرتے ہیں تلوار علی کو چلانی نہیں پڑتی، علی کی تلوار تو ہوا میں رہتی ہے، رفتار اتنی تیز ہوتی ہے علی کی سواری کی کہ ذوالفقار جہاں جہاں سے گزرتی چلی جاتی ہے، لاشوں کا ڈھیر لگتا چلا جاتا ہے۔ یا علی، یا علی، جہاں جہاں سے علی کی ذوالفقار گزرتی جاتی ہے وہاں وہاں سے وہاں وہاں پر کافروں کی لاشوں کا ڈھیر لگتا چلا جاتا ہے، اور ذوالفقار ذوالفقار صرف ذوالفقار ذوالفقار نہیں ہے بلکہ علی خود بھی ذوالفقار ہے، اس لیے کہ علی ابن ابی طالب کو جو مان لے وہ کامیاب ہے دنیا و آخرت کا، اور جس نے علی کو نہ مانا وہ دنیا میں ذلیل ہے آخرت کے اندر ناکام ہے رسوا ہے۔ اچھا خیر یہاں پر کیا بات کی جائے مزید، لیکن امام علیہ الصلاۃ والسلام سے جب پوچھا مولا کائنات علیہ السلام سے تو مولا کائنات نے رسول کے دفاع میں جواب دیا، اور کیا جواب دیا؟ ارشاد فرمایا کہ بھائی وہ جو حضرت سلیمان کی مدد کرتے تھے اور ان کی اطاعت کرتے تھے وہ تو کافر بھی کافر ہی رہے، وہ مسلمان تھوڑی ہوئے، اطاعت کرتے رہے حضرت سلیمان کی مگر حضرت سلیمان پہ ایمان نہیں لائے، اور یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت قرآن کی آواز کو سن کے فقط 71,000 جنات آئے، ایک گروہ جنات آیا اس میں 71,000 جن تھے، اور ان سارے 71,000 جنات نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سن کر جو سورہ جن کی تلاوت فرما رہے تھے رسول، تو رسول کی تلاوت کو سن کے رسول کے پاس آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کے ہاتھوں پہ ایمان لانا چاہتے ہیں، اپنا کلمہ پڑھا دیجئے۔ آج بھی غالباً مدینہ منورہ میں یا مکہ مکرمہ میں مسجد جن موجود ہے کہ جو اس واقعے کی یادگار ہے کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر 71,000 جنات نے آ کر اسلام کو قبول کیا تھا رسول کی تلاوت کلام پاک کو سن کر۔ لہذا یہ بات کہ جب یہودی نے پوچھا کہ ہمارے نبی کے پاس تو تھا آپ کے نبی کے پاس یہ فضیلت تھی یا نہیں تھی؟ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دے کر ان کو ارشاد فرما کے خاموش کروا دیا. البتہ اب یہ بات رسول کی ہو گئی, تو اب ایک قدم آگے بڑھ کر اہل بیت اطہار کی بھی بات سنیں کہ پروردگار عالم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو کیسے یہ فضیلت عطا کر رکھی ہے. جواب ہے کہ وہ فضیلت پروردگار عالم نے ایسے عطا کر رکھی ہے اہل بیت اطہار کو کہ مولا سید ساجدین آقا زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام مولا کی خدمت میں ابو خالد کابلی, جن کا تعلق کابل سے, اور کابل بہت پرانے شہروں میں سے ہے, نیا شہر نہیں ہے, بہت پرانا شہر ہے اور اس تاریخی ایک شہر ہے. افغانستان کابل سے تعلق رکھنے والا یہ صحابی امام سجاد علیہ السلام, جس نے کئی سالوں تک مولا امام سجاد علیہ السلام کی خدمت گزاری کا شرف حاصل کیا, ابو خالد کابلی. اگرچہ ابو خالد کابلی پہلے مولا سجاد پہ ایمان نہیں رکھتا تھا, ابو خالد کابلی کا چچا زاد بھائی آیا اور آ کر کہا آج میں تجھے اپنے مولا سے ملانے لے کے جا رہا ہوں, ایک شخصیت سے ملانے لے کر جا رہا ہوں اور میں تجھے چھوڑوں گا نہیں, آج ملا کے ہی رہوں گا. اور لے کر آیا اور مولا سجاد علیہ السلام کو دیکھا, اس کے دل میں کچھ سوالات آئے. مولا سید سجاد نے وہی ٹوک کر کہا یہ سوچ رہا ہے نا, تو نے جو ابھی سوچا ہے اس سوال کا جواب یہ ہے. اور اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد امام علیہ سجاد علیہ السلام کے بارے میں یہ سوچنے لگا, اگر یہ واقعی میں امام ہے تو کوئی معجزہ دکھلا دیں, سوچ رہا ہے, صرف سوچ رہا ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا اب تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں تجھے کوئی معجزہ دکھلا دوں, کھڑا ہو جا, چل میرے ساتھ صحن خانہ میں. گھر کے صحن میں لے کر آئے, مولا کے ایک حوض تھا اور وہاں پر مولا نے اس حوض میں جس میں پانی بھرا ہوا تھا اس پر ایک قدم رکھا, دوسرا قدم رکھا, تیسرا قدم رکھا. فخر عیسیٰ سید سجاد نے پانی پر چل کے دکھا دیا, پانی پر چل کے دکھا دیا مولا سجاد علیہ السلام نے, ابو خالد کابلی ایمان لے آیا. اب ابو خالد کابلی کے ایمان لانے کا یہ جو واقعہ ہے نا, یہ میں نے بہت مختصر کر کے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے, واقعہ کافی طولانی ہے اور بڑا سننے کے لائق یہ واقعہ ہے کہ جب پروردگار کسی کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرنا چاہتا ہے, کسی کو معرفت نصیب کرتا ہے, اللہ مقام امامت سے تعارف اگر پروردگار عالم کسی کا کروانا چاہتا ہے تو کتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ وہ کہاں رہنے والا مدینہ آیا اپنے کزن سے ملنے کے لیے اور اس کا کزن اسے لے کر مولا سجاد کے پاس آ گیا. اور مولا سجاد کے پاس آیا تو پہلے دن آیا اور جا رہا تھا کہ بھائی مجھے مزہ نہیں آ رہا, نعوذ باللہ من ذالک, استغفر اللہ. امام نے کہا کل آؤ گے نا میرے پاس, امام نے فرمایا کل آؤ گے نا ملنے, تو دل میں سوچ رہا ہے کہ نہیں آؤں گا, ہاں کہنے میں کیا مسئلہ ہے, تو ایسے ہی صرف چہرے پہ ہاں کہہ دیا اور گیا. لیکن گھر جانے کے بعد اس کا دل امام کی طرف مائل ہوا. ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو کوئی بیان کرنے والا نہ بھی ملا, اگر آپ نے کوئی کتاب نہ بھی پڑھی, لیکن اگر دل میں آپ کے محبت آل محمد ہے تو اللہ تعالیٰ اس محبت کے صدقے میں آپ کو کھینچ کے ہدایت کے راستے پہ لے آئے گا, اور آپ اس راستے پہ چلتے چلتے اپنی ہدایت جہاں سے آپ کو ملنی ہے آپ وہاں خود بخود پہنچائیں گے, پہنچ جائیں گے اللہ کی رہنمائی کے ذریعے سے. ہوتا ہے انسان کے ساتھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کہ میں یار یہاں سے جا رہا ہوں, مجھے کھاردر سے سولیا بازار جانا ہے تو میں اس راستے سے جاؤں یا اس راستے سے جاؤں, طے کیسے کرتا ہے انسان؟ جو ذہن میں آ جاتی ہے بات اسی سے طے کرتا ہے کہ چلو آج یہاں سے نہیں یہاں سے جاتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی ہے کہ جو انسان کے فیصلوں پہ اثر انداز ہو رہا ہے, انسان فیصلے نہیں لے رہا, کوئی ہے ایک ذات, بڑی ذات, سب سے بڑی ذات, رب الارباب, اکرم الاکرمین, اسماء السامعین, ابصر الناظرین, وہ ذات کے جو انسان کے دلوں پہ بھی کنٹرول رکھتی ہے, دلوں کو بدل بھی دینے والی ہے اور دماغ پہ بھی کنٹرول رکھتی ہے کہ اس کے فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہو جاتا ہے. تو انسان یہاں سے نہیں وہاں سے گیا تو کوئی مل گیا, جو ملا وہی کزن, اس نے کہا نہیں آج میں تمہیں لے کر جاؤں گا اور وہ لے کر گیا. اب ابو خالد کابلی کہہ رہے ہیں کہ مولا مجھے میرے وطن کی یاد ستا رہی ہے, تو اب میں اپنے وطن جانا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دیجیے, اب چھٹی دیئے مجھے کہ میں کچھ عرصہ اب جا کے وطن گزاروں گا. امام نے کہا ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے, بالکل جاؤ, ایک شرط کے ساتھ کہ جو تم نے ہمارے پاس رہتے ہوئے سیکھا ہے وہ اپنے وطن جا کے لوگوں کو سکھاؤ گے. کیسی بات کہ جو علم یہ یہاں سے لے کر جا رہا ہے ابو خالد, امام فرما رہے کہ یہ علم اپنے آپ تک محدود نہیں رکھو گے بلکہ جا کے لوگوں تک پہنچاؤ گے اور بڑھاؤ گے. اور کہا کہ ہم شرمندہ ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ورنہ تمہیں خالی ہاتھ جانے نہیں دیتا، لیکن اگر آج نہیں جا رہے ہو اور کل جاؤ گے تو کل تک کا انتظار کرو، شام کا ایک بہت بڑا رئیس شخص مدینہ میں آنے والا ہے اور وہ آ کر اپنی بیٹی کا علاج چاہے گا، اپنی بیٹی کے علاج کے لیے مدینہ آ رہا ہے۔ اس کی بیٹی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اس کی بیٹی پر آسیب کا سایہ ہے اور اس وجہ سے وہ بہت سارے لوگوں سے ملا، بڑے بڑے دنیا کے طبیبوں سے جا کر ملا، لیکن اس کو اس کے مسئلے کا حل نہیں ملا۔ اب وہ کل آئے گا مدینہ اپنا مسئلہ لے کر، تمہیں میں بتاؤں گا، تم وہ کام کر دینا جا کر، اس بچی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اس سے کہنا، کل وہ جو شام کا رئیس شخص ہے وہ آئے گا، تم اس سے جا کر کہنا کہ تمہاری بیٹی کے اس مرض کا علاج میرے پاس ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ میں 10,000 دینار یا 10,000 درہم لوں گا، درہم 10,000 درہم لوں گا اس کام کے، اور وہ تم سے وعدہ کرے گا، اور تم کو جو کہوں گا جا کر اس بچی کے کان میں کہہ دینا، تو وہ آسیب دور ہو جائے گا، وہ سایہ دور ہو جائے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ جو تم سے 10,000 درہم کا اس نے وعدہ کیا ہوگا، وہ 10,000 درہم تمہیں نہیں دے گا۔ یہاں پہ بات ختم ہو گئی۔ امام نے کہا کل تک کا انتظار کرو۔ کل آئی وہ شام کا رئیس شخص، اپنی بیٹی کے ساتھ آیا اور مدینہ منورہ کے اندر آ کر جیسے ہی اس نے اعلان کیا تو ابو خالد کابلی نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ میں ہوں کہ جو اس کا علاج اپنے پاس رکھتا ہوں، اور امام علیہ السلام نے اسے یہ کہہ دیا تھا ابو خالد کابلی کو کہ جا کر بچی کے دائیں کان میں، رائٹ ایئر کے اندر جا کر یہ کہنا کہ اے جن، تجھے امام علی بن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ اس بچی سے دور ہو جا۔ بس یہ نام ہی ایسا نام ہے، اور اس نام کے حامل شخص کا اختیار پروردگار عالم کی بارگاہ سے اتنا ہے کہ ابو خالد نے بس اتنا کہا کہ تجھے میرے مولا امام سجاد علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ اس بچی سے دور ہو جا، اور اس بچی کو ہوش آ گیا اور وہ ٹھیک ہو گئی اور وہ گفتگو کرنے لگی اپنے والد سے، اور جب اس نے کہا کہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا وہ رقم مجھے دیں، تو کہا میں وہ رقم تمہیں نہیں دوں گا، اور وہ شکوہ لے کر امام کے پاس آیا۔ امام نے کہا کہ دیکھ، میں نے تجھے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ تجھے تیری رقم نہیں دے گا، وعدہ پورا نہیں کرے گا، 10,000 درہم نہیں دے گا، لیکن ابھی ٹھہر جا، وہ پھر تیرے پاس آئے گا، وہ پھر تیرے پاس آئے گا دوبارہ سے وہی مسئلہ لے کر، اور اس کا علاج دوبارہ سے تو کرے گا، مگر اب کی بار ذرا خیال کرنا۔ اور تھوڑی دیر گزری، کچھ گھنٹے گزرے، یا شام ہوئی یا اگلا دن، مختلف انداز سے ملا روایت، اس نے آ کر دوبارہ سے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ سایہ دوبارہ آ گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم میری بچی کا علاج کر دو۔ اس نے کہا کہ اب کی بار اس وقت علاج کروں گا کہ جو ہمارا وعدہ ہے 10,000 یا 20,000 درہم، وہ رقم تم میرے مولا امام سجاد علیہ السلام کے پاس امانت کے طور پہ گروی رکھواؤ، اس کے بعد پھر میں علاج کروں گا۔ اور مولا علیہ السلام نے کہا کہ اب کی بار جب جانا تو یہ کہنا، کیا کہنا؟ اے خبیث، اے خبیث، پروردگار عالم کے ولی مولا امام زین العابدین آقا سید الساجدین علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھے حکم دیا ہے کہ اس بچی سے دور ہو جا، اور اس دوبارہ سے پلٹ کر اس کے قریب نہ آنا۔ اور جب یہ کہا تو وہ ٹھیک ہو گئی، اور وہ پھر مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے، اپنی رقم لیتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور وہ اپنے وطن کچھ عرصہ گزارتا ہے، پھر دوبارہ مولا کے پاس آ جاتا ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو جس سے اس کی مشکل حل ہونا ہوتی ہے، اس کے پاس جو آتا ہے تو اس کا طریقہ اور ہوتا ہے، اور جب انسان کا مسئلہ اسی شخص سے حل ہو جاتا ہے تو جس وقت مسئلہ حل ہوا، اس کے دوسری گھڑی میں وہ اس کے ساتھ ایسے برتاؤ کرتا ہے کہ جیسے وہ اسے جانتا ہی نہیں ہے۔ یہی وہ بات ہے کہ جس بات کو ہمارے اور آپ کے مولا اور سرکار امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مولا نے ارشاد فرماتے ہوئے یہ کہا کہ جس شخص کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے محفوظ رہو، یعنی کہ جس کے ساتھ نیکی کرو، انتظار کرو کہ ابھی اس کی طرف سے برائی آئی اور ابھی آئی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ نیکی کریں گے اس کے ساتھ اس سے تو ہمیں زیادہ امید ہے کہ وہ ہماری مشکل کے وقت ہمارے کام آئے گا. مولا فرما رہے نہیں, اس سے تو سب سے کم امید رکھنی ہے. جس کے ساتھ نیکی کی ہے اس کے ساتھ اس سے سب سے کم امید رکھنی ہے, اس لیے کہ اس سے خیر کی اب امید نہیں ہے, اب اس سے شر کی برائی کی امید ہے. تو انتظار یہ مت کرو کہ اب وہ تمہارے ساتھ کوئی اچھائی کرے گا, انتظار یہ کرو کہ اب اس کی طرف سے کوئی برائی آئے گی تمہارے لیے. بہت کم ایسے باظرف لوگ ہوتے ہیں, بہت کم, کہ جن کے ساتھ نیکی کی جائے. اور ہیں ایسے مومنین, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن مولا نے جو بات بتائی ہے, فارمولا بتایا ہے, وہ اغلبیت کے اوپر رکھ کے قانون بتایا مولا نے کہ زیادہ تر یہی ہوگا. اور ایسے بہت سارے واقعات کہ جب کسی کو مشکل ہوتی ہے تو گھر کے نیچے آ کر وہ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ ابھی آئیں گے اور ابھی آئیں گے, ہم سے بات کریں گے ابھی ابھی, لیکن جیسے ہی مسئلہ حل ہوا منہ ایسے پھیر لیتی ہے دنیا کہ جیسے کبھی کوئی ہوا ہی نہیں تھا, کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی. لیکن یہ بات بتانے کا مقصد ان لوگوں کی برائی کرنا نہیں ہے جو ایسا کرتے ہیں, یہ بات بتانے کا مقصد ہے ہمیں اپنے کردار کو سنوارنا ہے, سدھارنا ہے کہ ہم کسی اور کے ساتھ ایسا نہ کریں کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ نیکی کر رکھی ہو. یہ ہو گئی بات جنات کی. اب اس کے بعد جو آیت ہے کہ جس آیت کے اندر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کے بارے میں ذکر ہے, وہ کیا ہے؟ آیت نمبر 14, کہ جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موت الا دابۃ الارض تاکل من ساعتہ. مگر اس سے پہلے شکر والی بات بھی تھی, تو چلے شکر پہ دو جملے بات کر لیتے. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا یا کل یا پھر پرسوں ذکر ہوگا, اس لیے کہ کل شہزادی ام المومنین بی بی خدیجہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کا ذکر ہونا. تو میری ذاتی خواہش یہ ہے کہ ویسے ہی سال میں ایک دن حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا ذکر ہوتا ہے, سال میں ایک دن, تو اس دن صرف اور صرف بی بی کا ذکر ہو. کوشش ہوگی انشاءاللہ کل کہ از ابتدا تا انتہا جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا ذکر ہو. یہ اور بات ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سال میں ایک مجلس میں بی بی کا ذکر کرتے ہیں, یا ایک دن ایک مجلس بی بی کے ذکر کی اور بی بی کے نام کی ہوتی ہے پورے سال میں, اور رسول نے بی بی کے وفات پر پورا کا پورا سال عام الحزن اور غم کا سال قرار دے دیا تھا. تو کل انشاءاللہ وہ بیان کریں گے. البتہ شکر کے بارے میں یہ ہے کہ اسی آیت کے اندر, اسی سورے کے آیت نمبر 13 کا اختتام کیا ہو رہا ہے, قلیل من عبادی الشکور. اللہ شکوہ کر رہا ہے اور پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں شکر گزاری کرنے والے. شکر کرنے والے قلیل من عبادی الشکور, میرے شکر گزار بندے کم ہیں. عبادی, اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ کافر ہیں, نہیں, اللہ کہہ رہا ہے عبادی, قلیل من عبادی الشکور, میرے عبدوں میں سے, میرے بندوں میں سے, میری مخلوقات میں سے, مجھے ماننے والوں میں سے میرا شکر کرنے والے کم ہیں. اب مجھے بتائیے, ساری دنیا شکرن للہ ہر کوئی پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد, تو کیا صرف زبان سے شکرن للہ کہہ دینا یہ شکر ہے, یا کوئی اور چیز ہے کہ جس کا نام ہے شکر؟ ایک تو شکر ہے شکر لسانی, وہ تو ہم سب ادا کرتے ہیں, لیکن اس سے بھی پروردگار عالم کا جو حق ہے شکر ہے وہ تو ادا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ایک ہے شکر عملی. شکر عملی کیا ہوتا ہے؟ شکر عملی ہوتا ہے کہ انسان اپنے عمل سے بتائے کہ میں تیرا شکر گزار ہوں. اس کے لیے مختصر ترین الفاظ میں یہ کہ اللہ نے یہ ہمیں آنکھیں دی ہیں, اللہ نے یہ ہمیں زبان دی ہے, اللہ نے ہمیں یہ کان دیے ہیں, اللہ نے ہمیں یہ ہاتھ دیے ہیں, اللہ نے ہمیں یہ پاؤں دیے, اور یہ دل دیا ہے دھڑکنے والا, یہ پھیپڑے دیے ہیں سانسیں لینے والے, اور پورا کا پورا انسان کا جسم یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. سورہ نحل کے اندر پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے واللہ اخرجکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. کہ وہی خدا ہے کہ جس نے تمہاری ماؤں کے بطن سے تمہیں اس حالت میں اس دنیا میں بھیجا اور خارج کیا کہ تم کسی شے کا علم نہیں رکھتے تھے, تمہیں لا علم اس دنیا میں بلایا. لا علم بلانے کا مطلب یہ ہے کہ جاہل بلایا, تو اے پروردگار کہہ دیتا کہ تمہیں میں نے جاہل دنیا میں بھیجا. خدا نے نہیں کہا کہ میں نے تمہیں جاہل بھیجا ہے, تمہاری ماؤں کے بطن سے تمہیں جاہل نکالا ہے, یہ نہیں کہا اللہ نے. اللہ نے کہا کہ تمہیں لا علم پیدا کیا, یعنی کہ جب اللہ اپنے بندوں کو جاہل کہتا ہے نا تو وہ بھی طریقے سے کہتا ہے, یعنی کہ پروردگار عالم نے بتا دیا کہ جب دیکھو تم میرے بندوں کی برائی اور ان کے نقائص ان کے نقص ان تک پہنچاؤ, ان کو بتاؤ ایک نقص ہے مجھ میں ہے. لیکن پروردگار عالم یہ پسند نہیں کرتا کہ جس بندہ خدا میں ایک نقص ہے وہ نقص بھی اسے اس طریقے سے بتایا جائے کہ جس طریقے سے بتانے سے اس کی دل آزاری ہو جائے. اللہ اکبر. اور ہم انتظار کیا کرتے ہیں, ہمیں کسی کا کوئی نقص پتہ چل جائے, چاہے وہ اس کے چال میں ہو, چاہے وہ اس کی آنکھوں کے پھڑ پھڑانے میں ہو, چاہے وہ اس کی زبان کی لکنت میں ہو, چاہے وہ اس کے دیکھنے کے انداز میں ہو, چاہے وہ اس کے لکھنے کے بولنے کے انداز میں ہو, اسی چیز کو پکڑ کر اس کا مذاق اڑائیں گے. اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو سارا سال وہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اب تو اس سے غلطی ہو گئی ساجد صاحب سے, ہمیں ایک سال کا راشن مل گیا, ایک سال کا راشن مل گیا ہے, اور اب جب بھی کچھ ہوا کرے گا تو ساجد صاحب کی ٹانگ اسی بات پر کھینچ لیں گے, مزہ آ گیا ساجد صاحب سے یہ غلطی ہو گئی, اب چھوڑیں گے نہیں ساجد صاحب. پروردگار عالم ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم مومن کا احترام کریں, بس یہ سوچ کر مومن کا احترام کر لیا کریں کہ اس کے دل میں علی بستا ہے, اس کے دل کی بستی میں علی کا بسیرا ہے, یہ سوچ لیجئے بس. جب علی کا نام لیتا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں, یہاں بھی نظر آ رہا کہ جب جیسے مولا کا نام آتا ہے تو آپ کے چہرے کیسے کھلکھلانے لگتے, یہ یقیناً ایمان کی تازگی کی اور ایمان کے زندہ ہونے کی نشانی ہے, خون کی طہارت کی نشانی ہے, ماں کی گود کی سلامت ہونے کی نشانی ہے, اس ماں کے کردار کے عالی ہونے کی نسب عالی نسب ہونے کی نشانی ہے. یہ کیوں کہا امام معصوم علیہ السلام نے کہ جب جب تم دل میں ہمارے تم اپنے دل میں ہماری محبت کی گرمی کو محسوس کرو تو اپنی ماں کے لیے دعا کرو. کیوں کہا ہے پروردگار, کیوں کہا ہے امام معصوم علیہ السلام نے, اس لیے کہ امام جانتے ہیں کہ یہ مائیں کہ جن ماؤں نے امانت داری کے تقاضوں کو پورا کیا ہے انہی ماؤں کی گود میں پلنے والے بچوں کے دلوں میں علی کی محبت آئے گی, جن کا کردار ٹھیک نہیں ہوگا وہ مائیں ایسے بچے پیدا کر ہی نہیں سکتی ہیں کہ جن کے دلوں میں علی کی محبت آ جائے. کیوں کہا, کیوں نہیں کہا کہ اپنے باپ کے لیے حق میں دعا کرو, باپ کفالت کرتا ہے, تربیت کرتا ہے, سب کچھ, لیکن جب ہماری محبت کی گرمی کو محسوس کرو تو ماں کو یاد کرو, ماں کے لیے دعا کرو. لہذا اس بات کا خیال رکھے, قلیل من عبادی شکور, پروردگار عالم نے کہا لا علم آئے تھے, لیکن اس کے بعد کیا کہا, وجعل لکم السمع والبصر والافئدہ, تمہیں اللہ نے کان دیے سننے کی طاقت کے لیے, آنکھ دی دیکھنے کے لیے, اور غور و فکر کرنے کے لیے دل و دماغ دیا, افئدہ دل و دماغ دیا, اور دل و دماغ کو ملا کر انسان چیزوں کو جوڑتا ہے, ایک انفارمیشن یہاں سے ملی, ایک علم یہاں سے ملا, ایک علم یہاں سے ملا, دو تین چیزیں چھ چیزیں ملا کر ایک نئی چیز تک انسان پہنچ جاتا ہے, اپنے جہالت کو دور کر دیتا ہے انسان, اپنی جہالت کو انسان دور کرتا ہے. کیسے؟ جو انسان معلومات کو حاصل کرتا ہے ان معلومات کے ذریعے سے مجہولات تک پہنچتا ہے, جو بات نہیں جانتا ان تک پہنچتا ہے ان باتوں کے ذریعے سے جن کو وہ آہستہ آہستہ جانتا ہے, تو اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. لعلکم تشکرون, اسی لیے لا علم آئے ہو تو اسی لیے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے آخرت میں نہیں پوچھوں گا کہ لا علم پیدا کیوں ہوئے تھے, لیکن تمہیں آنکھ کان دل دماغ دے دیا ہے, اب یہ ضرور پوچھوں گا کہ لا علم اس دنیا سے اٹھ کیسے گئے, ساری زندگی علم حاصل کیوں نہیں کیا, اتنی حدیثیں بیان کرنے والے امام تم تک بونے میں نے بھیجے, 110 جلدوں والی بہار الانوار تمہارے پاس تھی, الکافی تمہارے پاس تھی, وسائل الشیعہ تمہارے پاس تھی, تہذیب استبصار تمہارے پاس تھی, تو یہ ساری کی ساری کتابیں ہونے کے باوجود لا علم رہ کیسے گئے, کیا تم تک کوئی آیا نہیں تھا بیان کرنے والا, کیا تم نے ان کتابوں کو نہیں پڑھا وغیرہ وغیرہ. بس لیکن لعلکم تشکرون, یہ کیوں کہا, یہ ساری بات کرنے کے بعد پروردگار عالم نے آنکھ کان دل دماغ کا ذکر کرنے کے بعد شکر کا ذکر کیوں کیا, اس لیے کہ یہ آنکھ اگر میں نے تمہیں دی ہے تو اس کے شکر کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تیرا بہت شکریہ, جیسے آپ دیکھیے ہمارے یہاں پر گانا گانے والے ہے نا, موسیقی حرام ہے, یعنی گانا مطلب جو گانا حرام ہے یا جو موسیقی حرام ہے, موسیقی پوری تو حرام نہیں ہے لیکن جہاں جہاں پہ موسیقی جتنا حصہ اس کا حرام ہے, وہ حرام موسیقی اور حرام گانے گانے والے افراد وہ کیا کہتے ہیں, پروردگار عالم کا بہت کرم ہے, میں نے جو فلاں گانا گایا تھا وہ بہت ہٹ ہوا, الحمدللہ یہ میرے اللہ نے مجھے عزت دی, یعنی گانا بھی گایا، حرام کام بھی کیا، اور اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا کہ پروردگار عالم نے میرے فلاں گانے کی وجہ سے مجھے بڑی عزت بخشی، اور وہ میرا تو ہر گھر میں چلنے والا گانا مدر. اور جو بے پردہ خواتین ہیں ان میں کچھ تو ایسے بھی کہ جنہوں نے اہل بیت کا نام لے کر بھی کہا کہ ان کا بڑا کرم ہے ہم پر، کیا آپ بے حیا گھوم رہی ہیں بال کھول کے، یہ اہل بیت کا کرم ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اپنے فقط اس نام ہی کا لحاظ کر لیجئے کہ جو نام آپ کا ہے اہل بیت کے بچیوں اور اہل بیت کی کے بچوں کے نام پر جو آپ کا نام رکھا گیا ہے اسی کی حیا کر لیجئے. آپ کا نام فاطمہ ہے، آپ کا نام زینب ہے، آپ کا نام ام کلثوم ہے، آپ کا نام اسی کا لحاظ کر لیجئے. لیکن یہاں پر کیا کہا، قلیل من عبادی الشکور، بہت کم ہیں شکر کرنے والے لوگ. لہذا یہ آنکھ جو میں نے تمہیں دی ہے اسے وہاں استعمال کرو کہ جہاں پر اللہ کی رضا ملے، یہ ہے شکر عملی. یہ زبان وہاں چلاؤ کہ جہاں چلانے سے اس کی رضا ملے، یہ ہے زبان کا شکر، آنکھ کا شکر. اچھا اب یہ بھی ہے، یہ ہم اپنی جانب سے نہیں کہہ رہے، رسالت الحقوق ہے امام سجاد علیہ السلام کا، ایک لیٹر ہے امام سجاد علیہ السلام کا جس کے اندر امام نے فرمایا تمہاری آنکھیں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں اس کا ایک حق ہے، اس کا ایک رائٹ ہے، اس کا وہ رائٹ تمہیں چاہیے کہ تم اپنی آنکھ کو دو. ہیومن رائٹس کے بہت سارے دعوے دار افراد موجود آپ کو مل جائیں گے اس زمانے کے اندر کہ جو کہتے ہیں فلاں فلاں جگہ پہ یہ ہوا جس کی وجہ سے ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہو گیا. تو اللہ نے جو انسان کو آنکھیں، کان، زبان، ہاتھ وغیرہ سب کچھ دیا ہے، ہر انسان کی باڈی کے اندر موجود جو جو عضو ہے، جو جو پارٹ ہے، اس کا ایک حق ہے جو امام سجاد علیہ السلام نے اپنے رسالے کے اندر بیان فرمایا ہے، حدیث کے اندر. تمہاری آنکھ کا یہ حق ہے کہ اس آنکھ سے وہی دیکھو کہ جو اس نے چاہا ہے کہ دیکھو، جو منع کر دیا اس کو چھوڑ دو. لہذا آج کی حد تک ہم بات کو یہیں پر روکیں کہ مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ شکر کرنا ہے تو آنکھ کے ذریعے سے وہ دیکھو کہ جو اس نے اجازت دی ہے، زبان سے وہ بولو کہ جو پروردگار عالم نے پسند کیا ہے، کان سے وہ سنو جو اس نے پسند کیا ہے، جس سے اس کی رضائیں ملتی ہے، جس سے وہ ناراض نہ ہو. بس اذان محترم، ہم تو اسی بات پر بحث کر رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں زیادہ تر کہ ہم اپنے بدن میں موجود جو اعضاء ہیں ان کو اللہ کی اطاعت میں کیسے خرچ کریں. اور حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنا پورا کا پورا وجود ذات باری کی بارگاہ میں قربان کر دیا. حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، پوری خودی کو قربان کر دیا راہ خدا میں. آج شب جمعہ بھی ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات بھی ہے، اور ہم نے مرحومین کو بھی آج کی رات ایک اہتمام کے ساتھ یاد کرنا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ انتظار کرتے ہیں ہمارے مرحومین. تو ہم ان کو اس سے بہتر اور کیا دے سکتے ہیں کہ مجلس میں ذکر محمد و آل محمد کریں اور اس کا ثواب جو ملے وہ کہیں کہ یہ ہم اپنے مرحومین کو ارسال کرتے ہیں. تو آج ذرا اس 4 سالہ بچی کے مصائب سن لیجئے. آج کی رات حاجتوں کی قبولیت کی رات ہے، تو باب الحوائج مولا عباس علیہ السلام. لیکن مولا عباس علیہ السلام کو جس بچی کا بڑا ارمان تھا وہ یہی بچی ہے جو کہ عباس کی بھتیجی ہے سکینہ. جان تو یہ بچی بڑی مظلوم، بہت مظلومہ ٹھہری ہے یہ بچی، بہت مظلومہ. جو چھوٹی شہزادی ہے نا، آج بھی یہ بچی وہاں پہ دفن ہے کہ جو قید خانہ ہے. سب رہا ہو گئے شام سے، سب کو رہائی ملی، اور کربلا آئے، زیارت باب عبداللہ کی، اور اس کے بعد مدینہ پلٹ کے آ گئے، مگر ایک بچی ایسی تھی کہ جس کو زندان میں دفنایا ہے زینب نے، اور وہ سب قیامت تک زندان ہی میں سوتی رہے. یہی تو وجہ ہے کہ جب بی بی زینب آئی ہیں تو خود کو ہماری سے قبر حسین پر گرا کر یہ کہا ہے اے بھیا حسین تیری زینب آ گئی، شام فتح کر لیا، وعدہ نانا سے کیا ہوا پورا کر لیا، مگر ایک داغ بھی دل میں لے کر آئی ہے، وہ داغ سکینہ کا داغ ہے، تیری امانت کو لے گئی تھی ساتھ، مگر اب وہ تیری امانت سکینہ قیامت تک شام کے زندان میں سوتی رہے. عزیزو اب ذرا یہ بھی دیکھیے کہ دادی کی اور پوتی کی مصیبت بڑی ایک جیسی مصیبت ہے، بڑی ایک جیسی مصیبت ہے. دادی کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا تھا، پوتی کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا. دادی نے بھی جب سے بابا اس دنیا سے رخصت ہوئے اس دن سے لے کر جب تک دادی اس دنیا سے رخصت نہ ہو گئی تب تک بس ساری زندگی اپنے بابا کو روتی رہی ہے فاطمہ. اور پوتی کی مصیبت بھی یہی ہے کہ جس دن سے بابا شہید ہوا ہے اس دن سے جب تک شہید نہ ہو گئی سکینہ اس دن تک اپنے بابا کو روتی رہی. ارے سکینہ کی بالیاں بھی کھینچی گئیں, فاطمہ کو چہرے پر تماچا اتنا زور سے مارا گیا کہ بالی کھل کے زمین پر گر گئی. کہ اپنی جانب شرط نہیں کر رہا, کتابوں میں روایتوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ بی بی کو اتنا زور سے تماچا مارا گیا, اگرچہ بی بی کے چہرے پر ایک نقاب موجود تھا, بی بی کے چہرے پر ایک کپڑا ڈلا ہوا تھا, لیکن وہ تماچا اتنا زور سے لگا کہ بی بی کا سر دیوار سے ٹکرایا, سر زخمی ہوا, خون جاری ہوا, کان کا گوشوارہ کھل کے زمین پر گر گیا. ہاں دادی نے بھی دربار کو دیکھا, پوتی نے بھی دربار کو دیکھا, دادی بھی بازاروں سے گزر کے دربار پہنچی, پوتی بھی بازاروں سے گزر کے دربار پہنچی. اے مگر فرق یہ ہے دادی کو گھر آ کے مارا گیا, پوتی کو دربار بلا کے مارا گیا. عزیزو ایک ایسا ظلم ہے کہ دربار میں ایک مسخرے کو یزید ملعون نے بلایا اور بلا کے کہا کہ دیکھ آج میرے دربار میں بڑے گھرانے کے قیدی آئے ہیں اس لیے میں جشن منانا چاہتا ہوں. یزید تو کیا کر رہا, یہ نبی کی نواسیاں ہیں, علی کی پوتیاں ہیں, یہ تو شرم نہیں کر رہا, ہنسانے والے مسخرے کو بلا رہا. مسخرے کو بلایا لیکن مسخرے نے کہا کہ میں اس لوگوں کو ہنسانے کی کام کو انجام دوں گا اور اس کی قیمت لوں گا. قیمت کیا ہے؟ اور یہ کہہ ایک چھوٹی سی بچی کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہا حبلی حاضر ہل جاریہ, یہ بچی مجھے کنیا. واہ غربتا واہ سکینہ, وہ لائن کہتا یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے. ارے یہ سننا تھا ایک مرتبہ سکینہ نے پھوپھی جان زینب کبریٰ سے کہا ہے پھوپھی اماں میں پیاسی رہی میں نے صبر کیا, میرا کا کرتے کا دامن جلا میں نے صبر کیا, میری بالیاں کھینچی گئی میں نے صبر کیا, ارے مجھے تماچے مارے گئے میں نے صبر کیا, ارے کیا میں کنیز بھی بنائی جاؤں گی. یہ سننا تھا ایک مرتبہ جناب زینب نے مولا سجاد کو بس آنکھوں سے کچھ اشارہ کیا, مولا سجاد نے یزید لعین کو دیکھ کر کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ ارے یہ نبی مرسل کی نواسی ہے, یہ حسین کی بیٹی ہے, ارے یہ وہ ہے کہ جو حسین ابن علی کی سکینہ ہے. کہا جیسے ہی سنا ایک مرتبہ, مسخرے کو پتا تو نہیں تھا کہ یہ محمد مصطفیٰ کی نواسی ہے, ایک مرتبہ یزید سے پوچھا کیا یہ قیدی سچ کہہ رہا ہے؟ یزید نے اپنے سر کو جھکا لیا, جب جان گیا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے مولا سجاد تو کیا کرتے ہیں جانتے ہیں؟ لعین ہے, دل سخت ہے, شقی ہے, لیکن دربار سے باہر گیا, اپنے پہلو سے خنجر کو نکالا, اس ہاتھ کو کاٹا اور کٹے ہوئے ہاتھ کو لا کے جناب زینب کے سامنے کھڑا ہوا, سر کو جھکا کر کہتا ہے شہزادی معاف کیجئے گا, بہت بڑی غلطی ہوئی, یہی وہ ہاتھ ہے جس ہاتھ سے میں نے بچی کی طرف اشارہ کیا تھا. میں کہوں گا اے مولا سجاد, میں کہوں گا اے مولا حسین, یہ کیسے تھے؟ جب انہیں معلوم ہوا تو ان کے دل نرم ہو گئے, مگر ایک خولی تھا, بچی ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی رہی اے خولی یہ میرے کانوں کے گوشوارے مجھے میرے بابا نے تحفے میں عطا کیے ہیں, یہ مجھ سے نہ چھین, مگر خولی کو رحم نہ آیا, اپنے ہاتھوں کو بڑھایا, گوشواروں کو کھینچا, کانوں کی لو کٹی, ایک مرتبہ خون نکلنا شروع ہوا, بچی نے فرات کا رخ کر کے کہا چچا پاس اپنی سکینہ کی خبر. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا. آل محمد ایم انقلب ینقلبون. پروردگارہ ہمارے اس توسل کو, اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما. جتنے مومنین اور مومنات یہاں پر موجود ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, فرش عزا پر حاضر ہیں, پروردگارہ تمام کی مشکلات کو حل فرما, تمام کی شرعی حاجات کو روا فرما, تمام کو رزق و روزگار میں خیر برکت و وسعت و عافیت عنایت فرما، سب کی پریشانیوں کو حل فرما، جتنے مریض و الاحوال ہیں سب کو مولا موسیٰ ابن جعفر کاظم علیہ السلام کا واسطہ شفائے کلی عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما، ہمارے مرحومین کی قبروں پر اپنی رحمتوں کی بارش کو نازل فرما، ہمارے مرحومین کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار فرما۔ پروردگارہ اپنے ولی اپنی حجت صاحب الامر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے اصحاب میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔